سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. وہ خاکی جس زمین پر آیا بن کر آسماں آیا, وہ خاکی جس زمین پر آیا بن کر آسماں آیا. بحمد اللہ میرے دل میں وہ سلطان جہاں آیا, بحمد اللہ تعالیٰ آ جاتے ہیں تو اس کو لغت یعنی زبان اس کو اس کے مزے کو اس کے قرب کو اس کی دولت کو زبان سے بیان کرنا ممکن نہیں ہے. ما فوق البیان یعنی بیان کرنے بیان سے باہر ہونا, وہ تعبیر زبان سے نہیں ادا ہو سکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ بے مثل ہیں اور ان کا کوئی مثل نہیں نہ ان کا کوئی ہمسر ہے کوئی برابری کرنے والا کہ ہم مثال دے سکیں کہ ایسا مزہ آیا ایسا معلوم ہوا ایسی دولت ملی. وہ بے مثل ذات ہیں, ولم یکن لہ کفو, ان کا کوئی ہمسر نہیں ہے, خال خال بھی نہیں قریب قریب بھی نہیں. بحمد اللہ میرے دل میں وہ سلطان جہاں آیا, لغت تعبیر سے
اپنے
آپ کو بے نام و نشان رکھتے ہیں، مٹاتے ہیں، اچھل اچھل کے دعوے نہیں کرتے کہ ہم ابدال ہو گئے، ہم قطب ہو گئے، ہمارے پاس آؤ، بلکہ اپنے آپ کو مٹانا چاہتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ اللہ ان کو چمکانا چاہتے ہیں، اللہ ان کو چمکا دیتے ہیں، لیکن خود اپنے جی میں وہ چاہتے ہیں کہ وہ مٹ کے رہیں، بے نام و نشان رہیں. ایک شخص نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا کہ ہمارے گاؤں میں ایک آدمی ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ابدال ہو گیا ہوں. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ہنس کے فرمایا کہ ہاں، پہلے گوشت تھا، اب دال ہو گیا. یہ اولیاء اللہ دعوے نہیں کرتے کہ ہم اللہ والے ہیں، وہ تو اپنے آپ کو مٹاتے ہیں اور حقیقت میں اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، اور یہاں تک کہ وہ سور اور کتے سے بھی بہتر نہیں سمجھتے اپنے آپ کو، اس قدر اپنے اندر حقیر و ذلیل رکھتے ہیں اپنے جی میں اپنے آپ کو، اللہ کے سامنے، اللہ کی عظمت کے سامنے بالکل مٹ جاتے ہیں وہ. اور یہ مٹانا بڑی دولت ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی ایک صحابی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، تو ایک صاحب آ رہے تھے، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ ابو ذر ہیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت حیرت ہوئی اور پوچھا کہ تم کو کیسے معلوم، یہ تو زمین والے ہیں، تم لوگ آسمان والے ہو. تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ آسمان والوں میں زمین والوں سے زیادہ شہرت رکھتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تو انہوں نے دو خاصیتیں ان کی بتلائیں کہ ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھتے ہیں، لصغره فی نفسه، اپنے کو سب سے کمتر سمجھتے ہیں، اور دوسرا لکثرت تلاوت قل هو الله احد، یہ سورہ اخلاص کی تلاوت بہت کثرت سے کرتے ہیں. دو خاصیتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے یہ آسمان والوں میں زمین والوں سے زیادہ شہرت رکھتے ہیں. تو اپنے آپ کو مٹانا کیسے نصیب ہوگا، اپنے کو مٹانا ایسے نصیب ہوگا کہ نفس کی خواہشات پر عمل نہ کرے، نفس کی وہ خواہشات جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہوں. ہاں، خواہشات طبعیہ غیر شرعیہ، یہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی جامع تعریف ہے. نفس کیا چیز ہے؟ کہ خواہشات طبعیہ، مرغوبات طبعیہ، مرغوب مانے جو چیز پسند ہو طبیعت کو، مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ، طبیعت کی وہ پسندیدہ چیزیں جو شریعت کے خلاف ہوں. تو جیسے جیسے گناہ کو چھوڑتا جائے گا ویسے ہی وہ مٹتا چلا جائے گا، نفس مٹ جائے گا. اور ایک دن جب سات گناہوں کو چھوڑ دے گا اور تو اس کا نفس جو ہے وہ بالکل مٹ جائے گا، تو خدا تعالیٰ اس کو مل جائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ آپ مجھے کیسے ملیں گے، کیا طریقہ ہے آپ کے پاس آنے کا؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ دع نفسک وتعال، اپنے نفس کو چھوڑ دو اور چلے آؤ. نفس جو ہے وہ اللہ اور بندے کے راستے میں حجاب بن جاتا ہے، پردہ ہے، رکاوٹ ہے، اور شیطان اس کو بھڑکاتا رہتا ہے. نفس کو شیطان وسوسہ ڈال کے چلا جاتا ہے، اور پھر بار بار جو تقاضا گناہ کا آتا ہے، مثلا بدنگاہی کا، مثلا غیبت کا، بد زبان چلانے کا، اور ماں باپ سے بدتمیزی اور جھوٹ بولنا اور غیبت کرنا، یہ سب گناہ کا تقاضا نفس کرتا ہے. اور جو آدمی اس پر عمل نہیں کرتا اس کا نفس مٹتا چلا جاتا ہے. اور جب بڑے بڑے گناہ چھوڑ دیتا ہے تو چھوٹے چھوٹے گناہ چھوڑتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ چھوڑتا ہے تو اور زیادہ گناہ چھوڑتا ہے، اور زیادہ اہل تقویٰ بن جاتا ہے، تقویٰ اس کا کامل ہوتا رہتا ہے. فرمایا کہ تقویٰ جو ہے وہ کلی مشکک ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے درجات لامتناہی ہیں. جتنا زیادہ تقویٰ اختیار کرو، یہ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے وہ کامل ہو گئے، اور زیادہ تقویٰ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، اور زیادہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو جب چھوٹے چھوٹے گناہ بھی چھوڑ دے گا تو پھر باریک گناہ بھی چھوڑ دے گا. جیسے ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے توبہ کی تین قسمیں بیان کر فرمائی، تین درجے ہیں توبہ کے. ایک تو توبہ عوام ہے کہ جو گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر اب اللہ کی طرف آنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کو یاد کرنا شروع کر دیا تو یہ توبہ کر لی، تو یہ توبہ عوام ہے. اور ایک توبہ خواص ہے کہ پہلے جو ہے غفلت کی زندگی گزارتے تھے، بس نماز روزہ کر لیا اور باقی ساری زندگی جو ہے ان کی گمراہی اور بھٹکے ہوئے طریقے سے تھی، تو اب انہوں نے غفلت کی زندگی کو چھوڑ کر اب اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا شروع کر دیا، ذکر اللہ شروع کر دیا، تلاوت شروع کر دی، اپنے اوقات کو آخرت کے لیے فارغ کر لیا، اللہ کو ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ توبہ خواص ہے، اور ہمارے حضرت نے فرمایا ایک توبہ اخص الخواص ہوتی ہے، خاص میں بھی جو خاص لوگ ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ ایک لمحے بھی اللہ تعالیٰ سے دل غائب نہ ہو، دل اللہ تعالیٰ سے ایک لمحے بھی غائب نہ ہو۔ غافل یک چشم زدن غافل ازاں شاہ نہ باشی، شاید کہ نگاہ کو نہ دعا گاہ نہ باشی، ایک لمحے بھی اللہ تعالیٰ سے ایک پلک جھپکتے کے برابر بھی اللہ سے غافل نہ ہونا، ایسا نہ ہو کہ شاہ کی نظر عنایت تم پر ہو اور تم اس سے غافل ہو، تم اس سے محروم نہ ہو جاؤ۔ تو یہ توبہ اخص الخواص ہے، اور یہ ہے کہ ہر وقت دل اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر رہے، ایک لمحے بھی اللہ کے حضور سے غائب نہ ہو، دل حضوری سے ایک لمحہ بھی دوری نہ ہو، یہ ہے توبہ اخص الخواص۔ فرماتے ہیں کہ بر دل سالک ہزارہ غم بود گرز باغ دل خلال کم بود۔ یہ توبہ اخص الخواص ہے کہ اگر ان کے دل سے ایک ان کے باغ دل سے گلستان دل سے ایک تنکا بھی کم ہو جاتا ہے، یعنی اس گلستان قرب سے اللہ کے قرب کے جو مزے لوٹ رہے ہیں، اس قرب سے کہ ایک تنکا بھی اگر تنکا برابر بھی قرب میں کمی آتی ہے تو وہ ان پر ہزاروں غم ٹوٹ پڑتے ہیں۔ بر دل سالک ہزارہ غم بود گرز باغ دل خلال کم بود، ایک تنکا بھی کم ہو جانا ان کے لیے قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ اخص الخواص نصیب فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی حضوری دوام کامل نصیب فرمائے۔ اسی کو اہل نسبت صوفیاء حضرات کہتے ہیں جو سلطان جہاں ہو کر کے بے نام و نشان آیا، علامت ہے رکھتے ہیں، معمولی طریقے سے رہتے ہیں، لیکن جب ممبر پہ آتے ہیں تو پھر ان سے ضبط نہیں ہوتا، پھر ان کے دل میں جو اللہ کی محبت کا طوفان ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی طور زبان سے برآمد ہو جاتا ہے، آنکھوں سے برآمد ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ علامت ہے دل کی دوست تو خاصا کا دل میں گو احساس رہتا ہے، معیت خاصا کا دل میں گو احساس رہتا ہے، نگاہوں میں اگر اس کا اثر تو بے زبان، مدد سے درد دل لیے خاص شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 40 سال تک خاموش رہے، اس کے بعد ان کو بولنا نصیب ہوا، پھر بولے تو کیسا بولے. ایسے ہی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 40 برس کے بعد نبوت عطا ہوئی. ایسے ہی بہت سے اولیاء اللہ ہوتے ہیں جو دل میں درد عشق محبت لیے ہوتے ہیں، لیکن ابھی ان کے بولنے کا وقت نہیں آیا ہوتا، لیکن جب آتا ہے تو پھر بہت شوشاں آتا ہے، پھر ہزاروں کی اصلاح ہوتی ہے، لاکھوں کی اصلاح ہوتی ہے، لاکھوں مردے زندہ ہوتے ہیں.
بڑی مدت سے درد دل لیے خاموش تھا ظالم، بڑی مدت سے درد
سو نوحا گناہ آیا
رونا چلانا یعنی اسے پریشان دیکھا جس نے بھی اللہ سے چھوڑ کر کسی اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر سے دل لگایا خصوصاً نامحرموں سے یا پیریش لڑکوں سے یہ تو بالکل تباہ ہو جاتا ہے اور بھی دنیا منہ لگانے کے قابل نہیں ہے دنیا محبت کے قابل نہیں ہے دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ ملعون ہے سوا اللہ کی یاد کے یا وہ عالم جو دین سکھاتا ہو اللہ کی محبت سکھاتا ہو یا وہ متعلم جو دین سیکھتا ہو بس سوائے اس کے دنیا جی لگانے کے قابل نہیں ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے تو جس نے بھی غیر اللہ سے دل لگایا بغلوں سے گاڑیوں سے عمدہ کپڑوں سے اس طرح سے دل لگایا کہ آخرت کے نقصان کر بیٹھا آخرت کو پیچھے کر دیا دنیا کو آگے کر دیا مال کمانے میں ایسا لگا کہ آخرت کی فکر نہیں آخرت سے غفلت ہونے لگی اللہ کی محبت سیکھنے کا وقت نہیں فرصت نہیں صحبت اہل اللہ میں بیٹھنے کی فرصت نہیں تو یہ سب باتیں آخرت کا نقصان کرنے والی ہیں اور جس نے ان سے دل لگایا اور جیسا جیسا دل لگایا اسی درجے کا وہ نوحہ کنا ملے گا پریشان اور معذب ملے گا کیونکہ دل تو ہے صرف اللہ ہی سے لگانے کے لیے اور اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو چین ملتا ہے نہ مال سے ملتا ہے نہ حسینوں سے ملتا ہے نہ عہدے اور شہرت سے ملتا ہے نہ عزت و جاہ سے ملتا ہے نہ اسٹیٹس سے ملتا ہے نہ برادری سے ملتا ہے نہ سیدی سے ملتا ہے نہ چودراہٹ سے ملتا ہے بلکہ سکون تو اللہ کی یاد سے ملتا ہے اللہ کی یاد کی دونوں قسمیں ہوں کہ اللہ کو یاد بھی کرنا اور اللہ کی منع کی بھی باتوں سے بھی جان لڑا کر بچ جانا حدیث پاک میں ہے المتقی من یتقی الشبہات بعض لوگ کہتے ہیں بس ہمیں اتنا تقویٰ کافی ہے ایک صحابی دوسرے صحابی سے کہہ رہے تھے کہ بس اب زیادہ تقویٰ کی باتیں نہ کرو اتنا کافی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو اس کو اس کے تقویٰ کے ساتھ چھوڑ دو مفہوم ہے حدیث شریف کا کہ یہ تقویٰ جو ہے یہ اس کے درجات ہیں جتنا تقویٰ اختیار کرے گا اتنا ہی اللہ کا مقرب ہو جائے گا اتنا ہی اللہ کا پیارا اور مقبول ہو جائے گا تقویٰ کی کوئی حد نہیں ہے تو ایسے لوگ جو دنیا سے جی لگاتے ہیں اس طرح سے کہ آخرت کو بھلا بیٹھتے ہیں وہ ہمیشہ پریشان اور معذب ملتے ہیں
لگایا جس نے غیر اللہ سے دل ہے ظالم کو جہاں دیکھا اسے ہے دوستو نوحہ گناہ آیا ہزاروں نے حسرت سے بہت تو نے تمنا ہزاروں حسرت سے بہت خونِ تمنا سے شکستہ دل نے آیا اور پھر کیسا آیا شکستہ دل نے آیا اور پھر کیسا آیا
مہنگا سودا ہے فرمایا کہ ایک بزرگ جا رہے تھے اور عرض کیا بہت محبت تھی عاشق تھے تو جذبات میں آ کر غلبے محبت میں اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ آپ پر کیا فدا کر دوں جو آپ مل جائیں دونوں جہان فدا کر دیں آسمان سے آواز آئی دونوں جہان مجھ پر فدا کر دیں تو کیسے حوصلے والے تھے ہم سے تو ذرا نگاہ کی حفاظت ٹھیک نہیں ہوتی زبان کی حفاظت ٹھیک نہیں ہوتی کوئی قربانی دین کے لیے دینا ہو تو 100 دفعہ سوچتے ہیں دنیا کے لیے نہیں سوچیں گے اتنا دین کے لیے سوچیں گے اور یہ صاحب کیسے صاحب حوصلہ تھے کہ کہہ رہے ہیں کہ قیمت خود ہر دو عالم گفتائی نرخ ارزاں نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز کہ آپ نے اپنی قیمت دو جہان بتائی ہے یہ تو آپ نے بہت سستا معلوم ہوتے ہیں ابھی اپنا نرخ اور بڑھائی ہے ان تو آپ تو بہت سستے معلوم ہوتے دو جہاں کیا چیز ہے آپ کے معاملے تو یہ ایسے صاحب حوصلہ وہ ہزاروں خون حسرت کھانے پڑتے ہیں زخم حسرت ہزار کھائے ہیں تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں ہمارے حضرت کا شعر یہ نہیں کہ بس بزدل بن گئے لومڑی کی طرح کہ وہ بس گناہ کا موقع آیا, رشتے دار آ گئے تو بس ان سے مرعوب ہو گئے, ماحول سے مرعوب ہو گئے, دفتر کے ماحول سے مرعوب ہو گئے. نہیں, شریعت کے ضروری احکام میں کسی کی بھی رعایت نہیں ہے. ماں باپ ہوں یا آفیسر ہو, بھائی بہن ہو, کوئی بھی ہو, شرعی امور میں کسی کی بھی رعایت نہیں ہے جو ضروری امور ہیں. ہاں, مستحبات سنتوں میں جو ہے وہ بعض حالات میں رعایت ہے کہ ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دو, جب واجب کے فوت ہو جانے کا خطرہ ہو تو سنت کو چھوڑ سکتے ہیں, لیکن یہ سب باتیں علماء سے پوچھنی پڑیں گی تب معلوم ہوتا ہے. لیکن یہاں تو گناہ سے بچنے کی بات ہو رہی ہے, گناہ سے بچنا تو ہر حالت میں فرض عین ہے اور اس میں کسی کی بھی رعایت نہیں ہے. لا طاعت فی معصیت الخالق, لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں. تو اس لیے ہزاروں خون حسرت سے, بہت خون تمنا سے شکستہ دل میں آیا, اور پھر کیسا آیا جب دل ٹوٹ گیا, چور چور ہو گیا, تو پھر اس شکستہ دل میں اللہ تعالیٰ آتے ہیں, اور پھر جب آتے ہیں تو پھر جس دل میں آتے ہیں اس کی گفتار بدل جاتی ہے, اس کی آنکھیں بدل جاتی ہیں, اس کی چال بدل جاتی ہے, اس کی رفتار بدل جاتی ہے, اس کا اٹھنا بیٹھنا, بولنا چالنا, ہنسنا بولنا, ہر حرکت, ہر سکوت اس کا بدل جاتا ہے, ہر سکوت اس کا پتا دیتا ہے کہ یہ اللہ والا ہے, ہر نطق اس کا, ہر بیان اس کا, ہر تحریر اس کی, ہر تقریر اس کی بیان کرتی ہے کہ یہ اللہ والا ہے.
ہزاروں نے حسرت سے, بہت تو نے تمنا سے شکستہ دل میں آیا, جب اہل دل کو مل گئی اثر, معیت خاصہ جب اہل دل کو مل گئی اثر, وہ جب آیا ہے منبر تو باہر بیا, وہ جب آیا
نصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ دیکھنا کہ ہم میں سے کون اچھا عمل کرے, اور پھر اس اچھے عمل کرنے والوں کو اور برے عمل کرنے والوں کو جزا و سزا ملے گی. دنیا کا پیدا کرنا, ایسے مخلوقات کا پیدا کرنا فضول نہیں ہے, نعوذ باللہ تعالی من ذالک, اللہ تعالی فضول اور لغو کام سے پاک ہیں. اللہ تعالی فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی پیدا کر دیا اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا ہے. تو ہمیں اللہ تعالی نے اپنے امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور محنت کرنی ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے اس دنیا کا نام رکھا ہے محنت آباد. محنت آباد, محنت کرنی ہے. ہاں, کس کام کی محنت کرنی ہے؟ فیکٹریوں کی نہیں کرنی, مال دولت کی نہیں کرنی, اچھے گھر کی نہیں کرنی. ہاں, اگر بے محنت کے یا معمولی سی محنت کے جس میں دین کا نقصان نہ ہو, اگر دنیاوی اچھی ہو جائے, نعمت زیادہ مل جائے, مال زیادہ مل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ اس مال کو بھی صحیح طریقے سے خرچ کرے, اعتدال کے ساتھ, اور گناہوں میں خرچ نہ کرے, فضول کاموں میں خرچ نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ امتحان کے لیے بھیجا. میرے شیخ موجودہ شیخ الحدیث شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب ادام اللہ عزیلہ ملینا نے یہاں نصیحت تحریر بھی ہوئی بھی ہے، ہمارے گھر پہ بھی لگی ہے، بہت سے لوگوں نے اس فریم کو لگا منگا کے اپنے گھر لگایا ہے اور ہمارے پاس موجود بھی ہے، جس کو چاہے وہ لے سکتا ہے، منگوا سکتا ہے۔ اس میں حضرت نے ایک بات یہی فرمائی ہے کہ دنیا میں رہ کر جنت کو آباد کرو، کہ جنت کو آباد کرنے کی جگہ ہے نہ کہ برباد کرنے کی جگہ ہے۔ جو لوگ گناہوں میں اور غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ اپنی جنت کو برباد کر رہے ہیں، اپنے انجام کو خراب کر رہے ہیں، انجام کو برباد کر رہے ہیں۔ تھوڑے ہی دن کے اندر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو ڈھانپ دیا گیا ہے مکارہ سے، ناپسندیدہ چیزوں سے، اور جہنم کو ڈھانپ دیا گیا ہے شہوات سے، لذات سے۔ بس جو جس چیز کا پردہ پھاڑے گا اس میں پہنچ جائے گا۔ یعنی جو آدمی ناپسندیدہ چیزوں کو اختیار کرے گا، یعنی طبیعت کو شریعت پر چلنا ناگوار معلوم ہوتا ہے، شروع شروع میں مشکل معلوم ہوتا ہے، تو جو آدمی اس پردے کو پھاڑے گا، جو چیز پردے کے پیچھے ہوتی ہے وہ اس کو مل جاتی ہے۔ لہذا جو اس کو کراس کر لے گا اس پردے کو، تو وہ سیدھا جنت میں پہنچے گا۔ اور اسی طرح جو شہوات اور لذات میں پڑ جائے گا، اس نے گویا اس شہوات اور لذات کے پردے کو پھاڑا، تو جو اس پردے کے پیچھے چھپا ہے جہنم، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اپنی پناہ میں رکھے، وہ اس میں پہنچ جائے گا۔ تو یہ امتحان ہے کہ طبیعت کو ناگوار ہوتی ہیں بعض امور شریعت کے، لیکن جب عقل آ جاتی ہے، عقل سلیم عطا ہوتی ہے، نور بصیرت عطا ہوتا ہے اور دل کی بصارت عطا ہوتی ہے، تو شریعت بجائے ناگوار کے میٹھی معلوم ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ لذیذ معلوم ہوتی ہے۔ ہر ہر سنت میں بندے کو مزہ آتا ہے، عشق و محبت کا مزہ آتا ہے، اور ایک سرور آتا ہے، ایک کیف ہوتا ہے اس کے اندر اللہ کی محبت کا اور قرب کا۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، یہ دنیا جو ہے یہ امتحان ہے، اور حلال نعمتوں کو، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال نعمتوں کو منع نہیں فرمایا۔ کلو من طیبات ما رزقناکم، اللہ فرماتے ہیں ہمارے پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ اور پیو، جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے کھاؤ پیو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں۔ حلال چیز کو حرام نہ کرو، مشکل مت اٹھاؤ، دو راستے ہوں، جو ایک مشقت کا ہے ایک آسان ہے، تم آسان کو اٹھا لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب بھی کوئی دو راستے ہوتے، دو امور ہوتے، اس میں جو آسان امر ہوتا اس کو اختیار کرتے۔ اس میں ایک تو عقلیت اور فنائیت زیادہ ہے، تاکہ پہلوانی نہ ہو کہ انسان مشقت والا کام کر کے جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ اپنے اندر اکڑ اور تکبر آ جائے۔ نعوذ باللہ، کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھوڑی اس کا امکان تھا، یہ امت کو سکھلانے کے لیے تھا کہ عبدیت اور فنائیت اس میں ہے کہ جہاں شریعت آسان راستہ بھی دکھا رہی ہو تو اس کو اختیار کر لینے فائدہ ہے۔ دوسرے یہ کہ آسانی اٹھا کر بندہ اللہ کو جلدی پالے، آرام سے پالے، تو یہ آسان کام کو اختیار کر لینا ہے۔ تو حلال نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا، اور بیوی بچے اور مال و دولت اور کاروبار، تجارت، نوکری وغیرہ، یہ سب غیر اللہ نہیں ہے، یہ تو پیٹ پالنے کا ذریعہ ہے۔ یہ ضرور ہے کہ مقصود نہ بنانا چاہیے، مقصود تو اللہ کو راضی کرنا ہے، بلکہ یہ ذریعہ مقصود ہے۔ بیوی بچے ہیں، آدمی آتا ہے اپنی تسکین کرتا ہے بیوی سے، اور بچوں سے بچوں کو دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے، ان کی چھوٹی چھوٹی معصوم معصوم اداؤں سے خوش ہوتا ہے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بچے مفرح قلب ہوتے ہیں، ان سے ان کی چھوٹی چھوٹی ننی ننی باتوں سے اور ننی ننی اداؤں سے، معصوم معصوم باتوں سے، ان کی مسکا مسکراہٹوں سے کس قدر جو ہے دل خوش ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں دنیا نہیں ہے، یہ غیر اللہ نہیں ہے، والدین غیر اللہ نہیں ہے۔ بھائی والد کو دیکھنا تو یعنی جنت کو آباد کرنا ہے، جیسے ہمارے حضرت نے فرمایا دنیا میں رہ کر جنت کو آباد کرو۔ والدین کو دیکھنا، ایک نظر والدین کو دیکھ لینا نظر محبت سے، حج مبرور کا ثواب ہے، تو جنت آباد ہو رہی ہے۔ تو والدین دنیا تھوڑی ہیں، والدین غیر اللہ تھوڑی ہیں، بیوی بچے غیر اللہ تھوڑی ہیں۔ بیوی کے ساتھ ہنسنا بولنا، ہنسی مزاح کرنا، یہ بھی سنت ہے اور یہ عبادت ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ ان کی تربیت اچھے طریقے سے کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ تو حلال نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا۔ اگر اللہ دے آپ اچھی گاڑی رکھیں، لیکن اگر نہیں دے تو ناشکری نہ کریں، شکایت نہ ہو، حسرت نہ ہو، غم نہ ہو کہ ہمیں نہیں دیا، ہمیں نہیں ملا، ہم ایسے، ہم ایسے، یہ بہت ناشکری کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہیں اور حاکم بھی ہیں، پوری طرح باخبر ہیں کہ ہمارے لیے کس حال میں رہنا مفید ہے. تو جس آدمی کے لیے جس حال میں رہنا مفید تھا، اللہ تعالیٰ اس کو عین اسی حال میں رکھتے ہیں. اور وہ حاکم بھی ہیں کیونکہ ان کو قدرت بھی ہے کہ جس طرح کے حالات وہ چاہیں پیدا کر سکتے ہیں. اور اسی لیے جھونپڑی میں بھی جو ہے اولیاء اللہ پرسکون رہتے ہیں، اس لیے کہ سکون بتا دیا کہ سکون جو ہے وہ اللہ کی یاد میں، اللہ کی فرما برداری میں ہے، نافرمانی میں سکون نہیں ہے. ہزاروں عیش و عشرت کے باوجود اگر خدا کی نافرمانی ہے تو اس میں سکون کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے، خواب بھی نہیں دیکھنا. ہاں ہم خدا خواہی و ہم دنیا ہے تم این خیال است و محالست و جنو، کہ تم اللہ کو بھی چاہتے ہو، سکون کی تلاش بھی ہے، اللہ کے قرب کی تلاش بھی ہے، منزل کی تلاش بھی ہے، اور تم بھٹکتے بھی پھر رہے ہو، ادھر ادھر بھی بھاگ رہے ہو، غیر اللہ سے بھی دل لگا رہے ہو، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ پاگل پن ہے، جنون ہے تمہارا. بلکہ اللہ تو ملتے ہیں دیوانے پن سے، یعنی شریعت کی مکمل پابندی، سنت کی مکمل پابندی، اور ذکر اللہ اور اللہ کی یاد اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یہ سب کے اندر سکون ہے. تو عزیزوں اور دوستو، شریعت آسان ہے، مزیدار بھی ہے، لیکن افسوس کہ ہم تھوڑی سی محنت کرنا نہیں جانتے، تھوڑی سی محنت نہیں کرتے، قربانی نہیں دیتے. اولیاء اللہ کی صحبت میں خوب رہیں تو یہ سب باتیں بہت آرام سے مزیداری کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہیں، ورنہ ٹکرے مارتے رہو بہت مشکل ہے. اللہ کی محبت کو حاصل کر کے جو دنیا سے جائے گا وہ بڑی دولت لے کر جا رہا ہے، اس سے بڑی دولت نہیں ہے. اللہ کی محبت حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض بھی ہے، اور جو آدمی اللہ کی محبت کو حاصل کر لے گا دنیا میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیں گے. یہی عرض کر رہا تھا کہ ایک تو راستہ اللہ کا ہے اور ایک شیطان اور نفس کا ہے. شیطان اور نفس کا راستہ وہ ہے کہ شیطان جو ہے برے برے کاموں کے وسوسے ڈالتا ہے، اور نفس اس کو کرنے پر مجبور کرتا ہے، اور جب گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو پریشانی یہ اٹھاتا ہے، اور شیطان تو اس کا ساتھ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اس کی دوستی نہیں نبھاتا. شیطان بے وفا ہے، ساتھ چھوڑ دیتا ہے، جس کی ہم پیروی کر رہے ہیں وہی ساتھ چھوڑ دیتا ہے. اور اللہ ایسا با وفا ہے کہ جو اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے. میرے شیخ نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے قلب میں اللہ کی محبت لے جائے گا تو قبر کی اندھیری میں جاتے ہی اللہ کی محبت کی شمع روشن ہو جائے گی، محشر میں بھی اللہ کی محبت کی شمع روشن رہے گی، آخرت میں بھی رہے گی، اور پل صراط پہ بھی اس کو پار کر کے لے جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت سے مالا مال فرمائے. تو اس سلسلے میں آج چونکہ جو ہے زیادہ رجحان بیان کا خواتین کی طرف ہوتا ہے، تو میں اپنے گھر میں بھی نصیحت کرتا ہوں اور جو بھی سننے والے ہیں ان کو نصیحت کرتا ہوں کہ گھر کے اندر جو ہے وہ ہمیں کس طرح رہنا چاہیے. سب سے اول چیز جو ہے وہ عورتوں کے لیے جو شادی شدہ ہیں، اپنے شوہروں کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کو راضی رکھنا، ان کی منشا پر چلنا. بات تو کمال تو جب ہے کہ جب عورت اپنے شوہر کی منشا پر چلے، اس کے مزاج پر چلے کہ میرے شوہر کو کیا بات پسند ہے اور کیا ناپسند ہے، کہنے کی ضرورت پیش نہ آئے. ایک مرتبہ شوہر بتلا دے یا اس کا مزاج عورت سمجھ لے کہ میرا شوہر اس مزاج کا ہے، پھر اس کے مزاج کے خلاف بات نہ کرے اور اس کا دکھ درد بانٹے. یہ نہیں کہ شوہر آئے تو دن بھر کی کتھا سنانے شروع ہو گئے اور فضول باتیں شروع کر دیں اور اس کے سر میں درد کر دیا. بیچارہ تھکا ہارا باہر سے آتا ہے، سینکڑوں الجھنیں وہ ہوتی ہیں مرد کے لیے، معاش کی اور مختلف مسائل کی، لیکن جو ہے یہ عورتیں عموماً جب گھر میں شوہر آتا ہے تو اس کی جو ہے خوب دعائیاں دیتی ہیں اور خوب دن بھر کی کتھا سناتی ہیں کہ بیچارہ وہ جو آدھا پریشان ہو وہ پورے کا پورا پریشان ہو کر بستر پہ گر جاتا ہے، سر پکڑ کے گر جاتا ہے کہ ہائے کیا کر. بجائے اس کے کہ جب شوہر گھر میں آئے تو اس کو مسکرا کر سلام کرے اور کہے کہ میرے سرتاج کیا رہا، آج آپ کیسے رہے، کس طرح کیا حال آپ کا رہا، کیا گزری آپ کے اوپر، اور اس کے مزاج کے خلاف کوئی کام نہ کرے اور گھر کو اس کے آنے سے پہلے خوب صاف ستھرا سمیٹ کے رکھے. جیسا اس کا مزاج ہو، جیسی جو چیز اس کی جہاں پر ہونی چاہیے اس کو وہاں پر رکھے تاکہ اسے تلاش کرنے میں جو ہے کوئی دقت پیش نہ آئے. اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے مقام کو سمجھانے کے لیے بہت سی مثالیں فرمائی ہیں. ایک مرتبہ ایک واقعہ یہ ہوا، بھائی اندر رہو، کہاں جا رہے، اندر رہو، باہر نہ جاؤ. ایک مرتبہ ایک صحابیہ کے والد صاحب بیمار ہو گئے اور ان کے شوہر جو ہے کہیں سفر پر گئے تھے اور جاتے وقت یہ کہہ گئے تھے کہ میری اجازت کے بغیر میرے آنے سے پہلے تم گھر سے باہر قدم نہ نکالنا. تو جب ان کے والد بیمار ہو گئے تو انہوں نے ان کو بڑی بے چینی ہوئی کہ اپنے والد کی عیادت کریں, ان کے پاس جائیں اور ان سے ملیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا, پوچھا کہ میرے والد بیمار ہیں, کیا میں ان کی عیادت کے لیے چلی جاؤں؟ اور میرے شوہر اس طرح کہہ کے گئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تم صبر کرو, اپنے شوہر کے لوٹ آنے کا انتظار کرو. پھر معلوم ہوا کہ ان کے والد صاحب کی طبیعت اور زیادہ ناساز ہو گئی. پھر دوبارہ بے چین ہو کر پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں اپنے والد صاحب کی عیادت کے لیے چلی جاؤں کیونکہ ان کی طبیعت انتہائی ناساز ہو گئی. تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم فرمایا کہ ابھی تم صبر کرو حتیٰ کہ تمہارے شوہر لوٹ آئے, ان کی اجازت ہو جائے. پھر یہاں تک کہ ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں ان کی جنازے پر چلی جاؤں؟ تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا کہ ابھی تم صبر کرو. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا بنا لیا, اسی پر ان کی مغفرت ہو گئی اور ان کو بہت درجات بلند ہوئے صحابیہ کے. تو یہ مقام بتلانے کے لیے ہے شوہر کا. کش کیا ہے اس کو پانی پینا ہے, پلا دو اس کو, کہہ دو پلا دے گا. پھر اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شوہر کے مقام کو بتلانے کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالی شوہر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں حکم دیتا کہ عورت اپنے شوہر کو سجدہ کہے, لیکن اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں. یہ کس لیے بتلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ تاکہ عورتوں کو اپنے شوہر کا مقام معلوم ہو جائے. اب کہتے ہیں صاحب کہ ہمارے شوہر تو ایسے ہیں نہیں, وہ تو ایسے ویسے ہیں. تو یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارے شوہر کوئی قیامت کے دن کوئی آدمی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, کسی کے گناہ کسی کے سر پر نہیں لادے جائیں گے. ہم سے ہمارے عمل کے بارے میں سوال ہوگا. تو عورتوں کو چاہیے کہ جو ان کے ذمے اللہ نے کام لگایا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے, بالکل اس کے مطابق چلیں. اگر آپ اپنی جنت بنانا چاہتی ہیں, اگر آپ اپنا مرتبہ بنانا چاہتی ہیں, اگر آپ اپنی دائمی زندگی کو راحت والی بنانا چاہتی ہیں, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت نماز روزہ فرائض واجبات سنن موقعہ خوب اچھے طریقے سے ادا کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے, زیادہ کام ذمے نہیں لگائے, فرائض واجبات اور سنن موقعہ, نہ تہجد نہ نوافل نہ عمرے نہ کچھ بھی نہیں, کہ فرائض واجبات اور سنن موقعہ جو ادا کرتی رہے اور اپنے شوہر کی کامل فرما برداری کرے, تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اختیار دیں گے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں, جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے. اس قدر جو ہے خدا تعالیٰ کے ہاں اس عورت کا مرتبہ ہے جو اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہے, چاہے کہ اس کا خاوند کیسا بھی ہو, کہ اپنی جنت بنانے کی فکر کرے, مقابلہ نہ کرے کہ جیسے تم ویسے ہم, تم سودانے پڑھتے ہو تو ہم 10 تسبیحیں سودانے کی پڑھ سکتے ہیں, تم ایسا کر سکتے ہو تو ہم بھی ایسا کر سکتے, برابری کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. برابر نہ تم ہو نہ ہو سکتی ہو, اللہ نے تمہیں تابع بنایا ہے اور شوہر کو مطبوع بنایا ہے. اللہ نے شوہر کو جو ہے حاکم بنایا ہے, تم کو محکوم بنایا ہے. حاکم اور محکوم کبھی برابر نہیں ہو سکتے, اور یہ اللہ کی بنائی ہوئی تفریق ہے, کسی انسان کی تفریق نہیں ہے. اللہ نے اس میں یہ فرق رکھا ہے. تو ہم کون ہو سکتے ہیں اس کو برابر کرنے والے؟ تو جو عورتیں برابری کے دعوے کرتی ہیں, شور مچاتی ہیں, یہ جہالت کے نعرے لگاتی ہیں اور حقوق کا مطالبہ کرتی ہیں, یہ بالکل بدتین عورتیں ہیں اور بے حیا اور بے شرم عورتیں ہیں. اسی لیے جو ہے ان کو دیکھنا, یہ موبائلوں سے جو ہے ہمارے گھروں کے اندر بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. نیٹ کے اوپر یہ دیکھنا وہ دیکھنا, خبر نامے دیکھنا, پروگرام دیکھنا, اس سے دماغ خراب ہو جاتا ہے انسان کا, اور شریعت اور سنت کا راستہ تو بالکل ہی بھول گئے کہ اللہ اور رسول نے ہمیں کیا طریقہ جینے کا بتلایا ہے. طریقہ اگر کامیابی کا ہے تو واحد طریقہ ہے. دنیا کے ہزاروں طریقے ہوں, لاکھوں طریقے ہوں کہ یہ کر لو, حقوق کا مطالبہ کرو اور انجمنیں بنا لو اور فلاں اور ہیومن رائٹ بنا لو, جو دل چاہے کر لو, لیکن کامیابی اگر چاہیے وہ تو صرف اللہ اور رسول کے راستے میں، اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں، بھٹکتے رہیں گے خدا نخواستہ جہنم میں پہنچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. تو اس لیے میری گزارش آتی ہے اپنی ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں سے، کہ جن کے نکاح ہو چکے ہیں اپنے شوہروں کی خوب دعوے داری کریں اور ان کی خدمت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں. انشاءاللہ تعالی یہ دنیا تو تھوڑے دن کی ہے، جیسے ہی یہاں سے رخصتی ہوگی اور ہماری ایک دوسری جو منزل ہے اس میں قدم ہم رکھیں گے، انشاءاللہ تعالی راحت ہی راحت ہے. کون سی منزل؟ جنت نہیں، وہ تو ابھی دور ہے. ارے یہ دنیا ہی جنت بنا دی جائے گی. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کیا مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، عارف ہے دل میں خالق جنت لیا ہوئے. ہم اللہ والے بن جائیں تو یہ دنیا کی زندگی ہی ہماری جنتی کیا جنت سے بڑھ کے مزہ دینے لگے گی. پھر اگلا قدم جو قبر کا ہے، وہاں بھی استقبال ہوگا، نیک آدمی کا استقبال ہوگا. قبر جیسی بے حس چیز بھی کشادہ کر دی جاتی ہے، اس کا استقبال کرتی ہے، نیک آدمی ہو یا نیک عورت ہو، صالحہ عورت ہو، اس کا استقبال کیا جاتا ہے اور اس کو مبارکباد دی جاتی ہے. فرشتے آتے ہیں، انتہائی خوش خلقی سے بات کرتے ہیں، نرم آواز میں بات کرتے ہیں. منکر نکیر آتے ہیں، جو بدکار عورت ہوتی ہے یا بے نمازی یا گناہگار لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس بڑی سخت شکل میں آتے ہیں، بہت ہی خوفناک اور بڑی ڈراؤنی آواز ہوتی ہے، بڑا خوفناک معاملہ ہوتا ہے. تو لیکن نیک لوگوں کا وہیں سے استقبال شروع ہو جاتا ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، وہاں کی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں. اور بعضی احادیث میں، روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے والوں کی روحوں کو جنت کی سیر بھی کرا دیتے ہیں، وہاں سے کچھ چکھا بھی دیتے ہیں، پھل ہیں. ابھی محشر نہیں آیا ہے، لیکن خدا تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں وہ. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بعض محبوبین کو، مقبولین کو خدا تعالیٰ جنت کی سیر بھی کرا دیتے ہیں، وہاں سے کہتے ہیں اچھا آئے ہو تو کچھ کھا پی بھی لو یہاں سے. ایسے مزے آتے ہیں نیک لوگوں کے. اور خدا کی قسم، نیکی اختیار کرنے سے دنیا ہی مزیدار ہو جاتی ہے، دنیا ہی میں آرام اور راحت اور سکون ہوتا ہے. بس یہ معلوم ہوتا ہے شیطان اور نفس جو ہے وسوسے ڈال کے طرح طرح کی باتیں پٹیاں پڑھاتے ہیں اور اللہ اور رسول کے راستے سے دور کرتے ہیں. شوہروں کو بھی چاہیے کہ عورتوں کے ساتھ جیسا معاملہ اللہ اور رسول نے بتلایا ہے اس کو ویسا کریں، کہ اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے نرم برتاؤ کریں. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ نرم برتاؤ کرو، ان کی خطاؤں سے درگزر کیا کرو. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 100,000 خطاؤں کو معاف کرنا ہوگا تب جا کے جو ہے کام بنے گا. ایسی نہیں، اللہ کا راستہ بتایا نا کہ مہنگا سودا ہے، اللہ کا سودا مہنگا سودا ہے. اللہ کو پانا ہے تو بھائی یہ سب قربانی دینی پڑے گی. ان کی خطاؤں سے درگزر کریں. ہاں یہ ہے کہ ان کے جو غیر شرعی باتیں ہیں ان پر صبر تو کرے، لیکن یہ کہ اس کو پورا نہ کرے، غیر شرعی باتوں کو پورا نہ کرے. باقی جو جائز فرمائش ہے اس کا خیال رکھے اور ان کی دلداری کرتا رہے، دل جوئی کرتا رہے، اور کھانے میں برائی نہ کرے. جس طرح سے جو ہے وہ ایک صاحب جو ہے انہوں نے کھانے کی تعریف کری خوب ایک دن، کیونکہ بواز سن کے آئے تھے کہ بھئی عورتوں کی کھانے کی تعریف کرنا چاہیے، اس سے وہ خوش ہو جاتی ہیں اور ان کا دل خوش کرنا بھی عبادت ہے. سن کے آئے تھے، انہوں نے کہا بھئی ماشاءاللہ آج تو بہت عمدہ کھانا پکایا ہے. تو انہوں نے کہا اتنے دن سے پکا رہی تھی، ایک مرتبہ بھی تعریف نہیں کی، آج پڑوس سے کھانا آیا ہے تم خوب تعریف کر رہے ہو. تو یہ بھی نہ ہو بھائی، ذرا ہوشیاری سے تعریف کرو. تو یہ ہے کہ بھائی کھانے میں عیب نکالنا ویسے بھی بری بات ہے، منع ہے، ناشکری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا. یہ اور بات ہے کہ اگر بالکل کھایا نہیں جا رہا تو نہ کھائے، اس میں کوئی گناہ نہیں، لیکن عیب نہ نکالے اور کھانے کو شکر اور صبر کے ساتھ کھا لے. تو اس طرح سے جو بھی باتیں ایسی ناگواری کی ہوں، شوہروں کو چاہیے کہ اس کے درگزر کا معاملہ کریں اور نرمی سے، محبت سے ان کو آئندہ کے لیے سمجھا دیں. اگر اس سے کوئی نقصان دنیا یا دین کا ہوتا ہے تو اس بات پر جو ہے ان کو نرمی سے سمجھا دیا جائے اور ان کی جو جائز خواہشات ہیں ان کا خیال کیا جائے، اور خاص طور سے زبان کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے. کہ زبان جو ہے نا وہ بہت تکلیف پہنچا دیتی ہے بعض اوقات، شوہر بیوی کو تکلیف پہنچا دیتا ہے، بیوی شوہر کو تکلیف پہنچا دیتی ہے، بہت سوچ سمجھ کر جو ہے وہ زبان کا استعمال کرنا چاہیے اور محبت کے ساتھ رہنا چاہیے، اور خصوصاً جو چھوٹے بچے ہیں ان کے سامنے اپنے جھگڑے اور توتو میں ہرگز نہیں کرنی چاہیے. اس کا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچے بھی پھر ویسے ہی بدتمیز نکلتے ہیں، بچے بھی بد اخلاق نکلتے ہیں، جو بات بڑوں کی زبان سے سنتے ہیں وہی باتیں زبان پر ان کی آ جاتی ہیں. اب لوگ حیرت کرتے ہیں، ارے یہ اتنا چھوٹا بچہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے، تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بچہ تو ہر وہ چیز سیکھ لیتا ہے جو ماں باپ کی. جیسے کسی نے کہا کوئی گاؤں دیہات کا آدمی وہاں چلا گیا لندن، اور تھوڑے عرصے کے بعد واپس وہاں سے واپس آیا، پھر اس کے گاؤں والوں نے پوچھا کہ بھائی وہاں کی کوئی خاص بات بتلاؤ. اس نے کہا بھائی وہاں کی خاص باتیں تو بہت ہیں، لیکن ایک بات بڑی حیران کن ہے، وہ یہ کہ وہاں کا بچہ انگریزی بولتا ہے. تو بھائی بچہ انگریزی بولے گا، جب انگریزوں میں پیدا ہوا تو وہی بولے گا. تو بچہ جو ماں باپ کی زبان سنتا ہے، ان کے جملے کے تبادلے سنتا ہے، جہاں ماحول خراب ہے، بد اخلاقی ہیں، تو بچے وہی سب سیکھ لیتے ہیں. پھر ان کی بھی زندگی جہنم ہے، ان کی بھی زندگی جہنم. تو ہم اپنی بد اخلاقی سے اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ برباد کرتے ہیں، ان کی زندگی کو بھی جہنم بناتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، ان باتوں کا خاص خیال رکھیں. اور میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ بہشتی زیور کا خوب مطالعہ رکھیں، خصوصاً خواتین بھی مطالعہ رکھیں، کیونکہ ان کی اس مطالعے سے انشاءاللہ تعالی جو اصلاح ہو جائے گی، جو بات پہ عمل ہونا شروع ہو جائے گا، تو انشاءاللہ تعالی ان کی زندگی آسان ہو جائے گی، مزیدار ہو جائے گی، راحت والی ہو جائے گی. کتنے لوگوں کو ہم نے بہشتی زیور کے مطالعے کا مشورہ دیا، حالانکہ وہ بیان سن بھی نہیں پاتے اور جو ہے ان کو کوئی رابطے کی صورت مشکل ہوتی ہے، لیکن ان کے خط آتے ہیں یا میسج آ جاتے ہیں اور انہوں نے اعتراف کیا کہ بہشتی زیور سے ہمارے گھر جنت کا نمونہ بن گئے. پہلے گھر میں لڑائی اور جنگ و جدل اور بد اخلاقیاں اور توتو میں ہوتی تھی، اب الحمدللہ سمجھ میں آ گئی کہ عورت کو کیسے رہنا چاہیے، شوہر کو کیسے رہنا چاہیے. بہت فرق آ گیا ماحول میں. جتنا عمل کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، جتنا گڑ اتنا میٹھا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن ابی کبشۃ الانماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ثلاث اقسم علیہن واحدثکم حدیثا فاحفظوه فاما الذی اقسم علیہن فانه ما نقص مال عبد من صدقۃ ولا ظلم عبد مظلمۃ صبر عليها الا زاده الله بها عزا ولا فتح عبد باب مسألة الا فتح الله عليه باب فقر فاما الذي احدثكم فاحفظوه فقال انما الدنيا لاربعه نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل رحمه ويعمل لله فيه بحقه فهذا بافضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو ان لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فأجرهما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يتخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل رحمه ولا يعمل فيه بحق فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا وعلما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو نيته ووزرهما سواء. حضرت ابو کفشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، تین باتیں ہیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں کہ وہ حق ہیں، اور تم سے میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، تم اس کو محفوظ رکھو. وہ تین باتیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں یہ ہیں کہ بندے کا مال صدقہ اور خیرات کرنے سے کم نہیں ہوتا، یعنی صدقہ کرنا اگرچہ بظاہر صورت میں نقصان ہے، لیکن چونکہ دنیا میں موجب خیر و برکت اور آخرت میں حصول ثواب کا ہے سبب ہے، اس لیے حکم میں زیادتی کے ہے نہ کہ نقصان کے. اور جس بندے پر ظلم و زیادتی کی جائے اور وہ اس پر صبر کرے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھاتا ہے، یعنی اپنے نزدیک اس کو معزز بنا لے، زیادہ معزز بنا لیتا ہے. جس طرح ظالم کو اپنے نزدیک ذلیل رکھتا ہے، یا مظلوم کی عزت انجام کار دنیا میں بڑھا دیتا ہے، جس طرح ظالم کو ظلم کے سبب ایک دن ذلت کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، اور اکثر معاملہ برعکس کر دیا جاتا ہے کہ ظالم کو مظلوم کے آگے ذلیل کر دیا جاتا ہے، اور جس بندے نے سوال کا دروازہ کھولا یعنی بغیر حاجت اور ضرورت محض زیادتی مال کی غرض سے لوگوں سے مانگنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے فقر و افلاس کا دروازہ کھول دیتا ہے کہ طرح طرح کی حاجتیں اس کو پیش آتی ہیں، یا اس سے وہ نعمت چھین لیتا ہے جو اس کے پاس ہے، جس سے وہ نہایت خرابی میں پڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس حدیث کا میں نے ذکر کیا تھا اب اس کا بیان کرتا ہوں، اس کو یاد رکھو، دنیا چار آدمیوں کے لیے ہے، ایک تو اس بندے کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال اور علم عطا فرمایا، بس وہ مال کو خرچ کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور حرام کاموں میں خرچ نہیں کرتا اور رشتہ داروں سے سلوک کرتا ہے اور اس مال میں سے مال کے حق کے موافق اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، مثلا زکوٰۃ اور کفارات اور ضیافت اور صدقات وغیرہ، اس شخص کا بڑا درجہ ہے۔ اور دوسرا وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا اور مال عطا نہیں فرمایا، یہ بندہ علم کے سبب سچی نیت رکھتا ہے اور یہ آرزو کرتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں شخص کی طرح اس کو نیک کاموں میں خرچ کرتا، اس کو بھی پہلے بندے کی مانند اجر ملے گا اور ثواب میں دونوں برابر ہوں گے۔ اور تیسرا بندہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور علم نہیں دیا، بس علم نہ ہونے کے سبب وہ اپنے مال کو بری طرح خرچ کرتا ہے، نہ تو خرچ کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، نہ رشتہ داروں سے سلوک کرتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا حق اپنے مال سے نکالتا ہے، نہ بندوں کا حق ادا کرتا ہے۔ یہ بندہ بدترین مرتبے کا ہے۔ اور چوتھا بندہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی نہیں دیا اور علم بھی نہیں دیا، وہ کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں شخص کی طرح برے کاموں میں خرچ کرتا، یہ بندہ اپنی نیت کے سبب مغلوب ہے اور اس کا گناہ تیسرے شخص کے گناہ کی مانند ہے۔ تشریح میں فرمایا کہ یہاں نیت سے مراد عزم معصیت ہے، یعنی گناہ کا ارادہ، آدمی گناہ کے ارادے پر پکڑا جاتا ہے، اور عزم و ارادے سے یہاں مراد یہ ہے کہ اس کی طرف سے گناہ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی مگر اس کو کوئی مجبوری پیش آئی جس سے گناہ پر قدرت نہ پا سکا، اور اگر قدرت پاتا تو ضرور گناہ کر لیتا، پس زنا کا ارادہ کیا تو اس ارادے کا گناہ ملے گا، البتہ زنا کے ارادے کا گناہ زنا کے برابر نہیں ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ گناہ کا اگر صرف وسوسہ شیطان ڈالے تو اس کو حاجز کہتے ہیں، اس درجے میں عمل کا ارادہ نہیں ہوتا، اسی سبب سے اس پر معاوضہ نہیں ہوتا، اور اس کے بعد درجہ ہم کا ہے، یعنی قصد اور نیت کرنا کسی عمل کا، بس خیر اور اچھے عمل کی نیت پر کامل عمل کا ثواب ملتا ہے اور برے عمل کی نیت پر معین لکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد درجہ عزم کا ہے، جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا، اس پر معاوضہ ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں بیت الخلاء آنے جانے کی دعائیں اور سنتیں چل رہی تھیں۔ استنجے کے لیے جب بطن کھولیں تو آسانی کے ساتھ جتنا نیچے ہو کر ہو سکے اتنا ہی بہتر ہے۔ بیت الخلاء سے نکلتے وقت داہنا پیر باہر نکالیں اور باہر آ کر دعا پڑھیں، غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عن الاذى وعافانی۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھ سے ایزا دینے والی چیز دور کی اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔ نشر فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے بعض شمائل و اخلاق و عادات میں، اور یہ عوارض مذکورہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عنصری جسد شریف پر بوجہ مشارکت نوعی کے طاری ہوتے تھے، رہا آپ کا قلب مبارک سب و تعلق بالخلق سے منزہ یعنی پاک مقدس اور مشاہدہ حق میں مشغول تھا، کیونکہ آپ ہر آن ہر لحظہ اللہ ہی کے ساتھ، اللہ ہی کے واسطے، اللہ ہی میں مستغرق اور اللہ ہی کی معیت میں تھے۔ بس یہ دعا کر لیجئے، اللہ تعالیٰ جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما، اور جو کوتاہی غلطی ہو گئی اللہ اپنے کرم سے معاف فرما اور ہم سب کو 100% سنت اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اب تک جو کوتاہی غفلت ہم سے ہو گئی اللہ یا گناہ ہو گئے اللہ اپنے فضل سے سب کو معاف فرما دے اور اس کی تلافی بھی فرما دے. اور اللہ آئندہ اپنی زندگی کے ہر لمحے کو سنت اور شریعت کے مطابق بہت ہی قیمتی جانتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اپنی رضا کامل ہم سب کو نصیب فرما, اپنی محبت و معرفت کاملہ ہم سب کو نصیب فرما. اللہ ہم سب کو اپنا وفادار بنا لے, اللہ ہم سب کو جذب فرما لے, ہماری اولادوں کو, ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو بھی جذب فرما لے, تمام مسلمانوں کو اللہ جذب نصیب فرما دے. اور اللہ ہمیں بہترین اخلاق نوازش فرما, اللہ بہترین اخلاق سے نواز دے, اور تمام بری عادتوں سے گناہوں سے اللہ ہم سب کو پاکی نصیب فرما. اور اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما, بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما. اور اے اللہ جن کے رشتے نہیں ہوئے ان بچے بچیوں کو نیک صالح رشتے دیندار رشتے عطا فرما. اور اے اللہ جن کے رشتے ہو گئے ان کو آپس میں پیار محبت اور اتفاق نصیب فرما, ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما, ایک دوسرے کے حقوق دینے والا بنا چھیننے والا نہ بنا. اے اللہ اپنے کرم سے جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما. اللہ میرے مشائخ کے درجات بہت بہت بلند فرما, اللہ انہیں جزائے جزیل عطا فرما. میرے موجودہ شیخ, شیخ الحدیث, شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادام اللہ عزاللہ مدینہ کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما, حضرت کی عمر مبارک میں خوب برکت عطا فرما, حضرت کے تمام اہل دولت قدا کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما, تمام احباب و خدام کو بھی, اور ہم سب کو اللہ اپنا پیارا اور مقبول بنا لے. اے اللہ اپنا پیارا اور مقبول بنا لے, یا اللہ اپنا پیارا اور مقبول بنا لے, تقوی کامل عطا فرما دے. اے اللہ گناہ کے شبہ سے بھی بچنے والا بنا دے, اے اللہ شبہ گناہ سے بھی بچنے والا بنا دے. اے اللہ ہمارے قلوب میں اپنی محبت و معرفت بھر دے. اے اللہ اپنی رضا کامل ہم سب کو نصیب فرما, حسن خاتمہ مقدر فرما, اور دنیا میں ہمیں اے اللہ جو بھی ہماری جائز حاجات ہیں اے اللہ اپنے فضل سے اس کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ہے اے اللہ اپنے فضل سے ان کی تمام حاجات کو پورا فرما, ہر پریشانی کو دور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.